الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ اسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے اسماء اور صفات ہیں وللہ الاسماء الحسنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اسماء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نام ہیں. فادعوہ بہا, جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بعض لوگوں نے الحاد بھی کیا ہے, اللہ کے بعض نام اپنی طرف سے بھی رکھے ہیں, ان اسماء سے بچو چھوڑ دو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نہیں بلکہ سورۃ اعراف کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء و صفات صحیح ہیں, جو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں, ان ناموں سے جب بھی پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جو یہاں بھی مسجد کے کلندر میں یا اس میں لٹکے ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں. 99 کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یہاں مذکور ہیں, لکھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس سے بھی بے انتہا ہیں اور بے شمار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا اپنی حاجت کے وقت, اپنی ضرورت کے وقت, اپنی کسی ضرورت کے وقت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کسی, اس کی کسی صفت کے ذریعے سے اور اس کے نام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. یہی وہ توحید ہے کہ جس توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لوگوں کو سکھانے اور بتانے کے لیے 120,000 پیغمبر کہہ لیں یا کم و بیش. لیکن لوگوں نے بھی اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بنا لی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مکے کے اندر اپنی قوم کو یہ آواز کیا یا یہ اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے کہ اے میری قوم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف نذیر اور بشیر نبی بنا کر بھیجا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کرنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بجائے لبے کہنے کے کچھ ایسے برے کلمات استعمال کیے کہ تب اللہ کا سائر الیوم بنے ابو اللہ, کہ آپ کا پورا دن مشکلات میں, ہلاکت و تباہی میں گزرے والا اعوذ باللہ. کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس لیے جمع کیا تھا کہ آپ یہ ہم کو بتائیں کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں, باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہ اتنے سے خدا جو ہیں دنیا میں, بے انتہا بے شمار خدا ہیں دنیا میں, بے انتہا بے شمار رب ہیں دنیا میں, یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب دین لے کر آیا ہے, باقی سب کو چھوڑ دو, پھر ایک کو پکارو. سب الہوں کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر دیا, اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہ تعجب کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو توحید بتائی تھی یا قرآن کریم جو آسمان سے نازل ہوا اس قرآن نے جو ان کو توحید بتائی تھی ان کو معلوم تھا کہ وہ توحید کیا ہے. اس لیے وہ لوگ ماننے والے تو مان گئے اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن جب وقت گزرتا گیا اس امت کے ہی لوگوں نے توحید کی اتنی قسمیں بنا لی کہ جن کے اندر کوئی بھی توحید سے باہر نہیں ہے, سب توحید میں شامل ہے. جو گھوڑے شاہ کو پوجتا ہے وہ بھی موحد ہے. گھوڑے شاہ یہ ہمارے پیروں کے نام ہیں, یہ ہمارے اولیاء کے نام ہیں. گھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ اور ساتھ ہے کبھی گھوڑا بھی شاہ ہوتا ہے. گھوڑے شاہ وغیرہ بڑی عقیدت سے ان کی مزاریں بنی ہوئی ہیں اور ان کے وہاں جا کے اپنی ضروریات اور اپنے حاجات وہاں پیش کرتے ہیں اور کروڑوں روپے وہاں خرچ کرتے ہیں. گھوڑے شاہ پیر بنا لیا, گدھا شاہ پیر بنا لیا, اس قسم کے اور نام مجھے تو نہیں آتے بھرا, آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے جو بھی کسی مزار کی پوجا کر رہے تب بھی وہ مباحد ہے, گھوڑے شاہ کی پوجا کر رہا ہے تب بھی وہ مباحد ہے, کسی گدھے کی پوجا کر رہا ہے تب بھی وہ مباحد ہے, کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے تب بھی مباحد ہے, کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے تب بھی مباحد ہے, ان تمام صورتوں میں وہ مباحد ہی مباحد ہے. اگر قریش کو یہ معلوم ہو جاتا کہ توحید کا یہی معنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات کو رد نہ کرتے, کہتے کہ ہم آپ کے دین میں شامل ہو جاتے ہیں, ہم اپنے اس پر رہیں گے, اپنے خیال پر. جیسے ہمارا بھائی بولتا ہے نا, ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ اور پانی اپنے اپنے کنویں کا پیو, اپنے اپنے کنویں کا پانی پیو لیکن صرف ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. یعنی جو کچھ تمہارا عقیدہ ہے, جو تمہارا عمل ہے, اس کو اپنے پر رہنے دو, اس کو نہیں بدلنا. ہم تم کو مجبور نہیں کریں گے بدلنے کے لیے. اپنے اپنے کنویں کا پانی پیو, اپنے اپنے عقیدے پر رہو, اپنے اپنی چیز پر رہو, لیکن صرف ہمارے ساتھ شامل ہو. تو اگر توحید کا یہی مفہوم ہوتا تو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی لڑائیاں نہ لڑتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اختلاف ان کا نہ ہوتا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنگوں کی تباہی میں ڈال دیا لیکن مانے نہیں. تو ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ہمارا نا حبل بچے گا, احد و حبل, جو کہا تھا ابو سفیان نے غزوہ احد میں کہ احد کہ حبل تو بلند ہو, تجھے ترقی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے جواب میں تم کہو اللہ اکبر, اللہ اعلی و اجل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند ہو اور ہمیشہ اللہ ہی بلند ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے, ہمارے علماء ہمارے سلف صالحین نے قرآن کریم کے روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روح سے اس کی تین قسمیں لکھی ہیں. سب سے پہلی ہے توحید ربوبیت اور دوسری ہے توحید الوہیت اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. یہ تینوں قسم توحید کی جب تک ایک مسلمان اس کو اپنا نہیں لے گا اور اس پر اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہوگا, وہ صحیح معنوں میں مباحد نہیں ہو سکتا ہے. توحید ربوبیت اس کے لیے کافی نہیں. اسی طرح دوسری توحید دو قسمیں جو ہیں, ان تینوں قسموں کو اگر وہ اپنائے گا, اس پر عمل کرے گا, اس پر اس کا عقیدہ ہوگا, تب وہ صحیح معنوں میں مومن اور مباحد ہے. توحید ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی پالنے والا, رزق دینے والا. اللہ خالق کل شے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اللہ ہر چیز کا مالک ہے, رب ہے تمام جہانوں کا, خالق ہے تمام جہانوں کا, مالک ہے تمام جہانوں کا. اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ ہی نے پیدا کیا موت کو, اللہ ہی نے پیدا کیا حیات کو. تو موت کا بھی وہی مالک اور حیات کا بھی وہی مالک، اور اللہ تبارک و تعالی وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ بولے میں یشا اناث کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، وہ یہ بولے میں یشا الذکور اور جن کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے دے دیتا ہے، وہ یہ چاہ تو میں یشا عقیما اور جن کو چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے، نہ لڑکی دیتا ہے نہ لڑکا دیتا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں، ان تمام کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے، یہ تمام چیزیں، تمام جہانوں کا رب ہونا، رزق کا مالک ہونا، اور کائنات کا پیدا کرنے والا، موت کا مالک، حیات کا مالک، بیٹی دینے والا، بیٹا دینے والا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان تمام کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے، اور توحید ربوبیت پر کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا، یہ بات کہیں نشین کر لیں، اس توحید پر کفار مکہ بھی تھے، جب اس توحید پر کفار مکہ بھی تھے تو اللہ کے رسول کیا کرنے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف کس چیز پر ہوا، یہ چیز سمجھنے کی ہے، آج آپ اور ہم سب کو مباحث بنا لیتے ہیں، جو مزارے بنا کے پوچھ رہے ہیں ان کو بھی ہم مباحث سمجھتے ہیں، اور جو بزرگوں اور پیروں کو رب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم مباحث سمجھتے ہیں، آئیے آپ یہ معلوم کریں کہ توحید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے ہمارے لیے صحیح معنوں میں، وہ توحید کون سی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی علیہ السلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اللہ الہ الا اللہ کیا چیز ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف آپ کی قوم کا کس چیز پر ہوا، جب وہ تمام چیزوں کو مانتے تھے تو پھر کیا اختلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دیتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قریش مکہ رب مانتے تھے، اسی کو خالق مانتے تھے، اسی کو مالک مانتے تھے، اسی کو بیٹا بیٹی دینے والا مانتے تھے، اسی کو رزق کا مالک مانتے تھے، یہ تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی کو مانتے تھے، سورۃ مومنون 18:12 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں ان لوگوں سے، اپنی قوم سے جو آپ کے سب برسر پیکار ہیں، جتنے بھی قریش مکہ ہوں غیر ہوں، جو آپ کے ساتھ جن کا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، جو آپ کے کی دعوت سے منحرف ہیں یا وہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کون پیدا کرنے والا اور آسمان اور زمین کا کون مالک ہے، یا تمہارا حکم جس کے لیے ابو سفیان کہہ رہا تھا، یا 360 جو کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ مختلف ان کے اور بت بھی تھے، کیا یہ آسمان اور زمین کے یہی خالق ہیں، آسمان اور زمین کے وہ یہی پیدا کرنے والے ہیں، اور ان سے آپ پوچھیں لے مان الارض ومن فیها، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور زمین کے اندر جو کائنات و مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے، سیقولون للہ، یہ سارے کے سارے مشرکین کہیں گے کہ زمین کا مالک اور زمین پر پائی جانے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، سیقولون للہ کہیں گے اللہ، افلا تذکرون، کیا یہ نصیحت نہیں حاصل کرتے، جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور زمین پر پوری کائنات کا مالک ہے، تو پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، اور ایک اپنے آپ کے ساتھ ان کا پر اختلاف کیا ہے، اور آگے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، کہ پوچھو ان سے کہ سات آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، رب العرش العظیم، سات آسمانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو کیا کہہ رہے تھے سیقولون للہ، یہ بھی اللہ ہے، آسمان کا خالق بھی وہی، زمین کا خالق بھی وہی، زمین کی مخلوق کا مالک بھی وہی، آسمان کی مخلوق کا مالک بھی وہی، اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی، رب العرش العظیم. اور ہمارا آج مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ پر موجود ہے. یہ تو قریش مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، رب العرش العظیم. قریش مکہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، زمین پر نہیں، پوری کائنات میں جگہ جگہ پر نہیں. آج ہمارا مسلمان میں اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ قرآن کریم مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ پوچھیں لوگوں سے کہ رب عرش عظیم کا کون ہے تو بولیں گے اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ عرش عظیم پر ہے ان کے عقیدے میں. ان کو چھوڑیں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم، حامان، فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بسر پیکار تھے. وقال یا حامان ابلغنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. وقال فرعون، فرعون نے کہا حامان اپنے وزیر کو، وقال فرعون یا حامان ابلغنی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسیٰ وانی لاظنه کاذبا. حامان کو کہنے لگا کہ بہت بڑی بلڈنگ بناؤ، بہت اونچی اونچی، جس کے پلکیں اتنے زیادہ ہوں، اوپر بلند ہو آسمان میں. کیا کرتا ہوں بھائی؟ کس مقصد کے لیے؟ لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اوپر جا سکوں. کس لیے جا سکوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات. اور پھر حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسیٰ، اور اوپر جا کے موسیٰ کے الہ کو ڈھونڈو. موسیٰ نے اس کو کہا وہ اوپر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ اوپر ہے، میرا رب، تو جو نیچے زمین پر رب بنا بیٹھا ہے، تو نہیں رب، رب آسمان پر ہے. اور آپ جو عقیدہ لیے پھرتے ہیں کہ زمین پر ہی رب ہے، تو اس لیے تو لوگوں نے زمین پر بہت سے رب بنا لیے. کوئی پتھر کو رب بنا رہا ہے، کوئی درخت کو رب بنا رہا ہے، کوئی مزار کو رب بنا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، کسی چیز کو، کوئی گھوڑے شاہ کو، کوئی گدھے شاہ کو، ان کے لیے سب رب ہے، کیونکہ تو نے جو کہا کہ رب زمین پر ہے. یہی وہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے یہ کہا کہ جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں، جس رب کی طرف میں دعویٰ دیتا ہوں، جس رب کا نبی اور رسول میں بن کر آیا ہوں، وہ زمین پر نہیں بلکہ وہ آسمان پر ہے، رب العرش العظیم. اس لیے فرعون نے حامان سے کہا کہ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نے جھوٹ بولا. جیسے آسمان پر، جیسے زمین پر موسیٰ کا کوئی رب نہیں، اس طرح آسمان پر بھی موسیٰ کا کوئی رب نہیں. اس لیے میں جا کے ڈھونڈتا ہوں، شاید مل جائے مجھے، تو اس کے بعد میں دیکھ لوں گا. بڑے آزو بلّہ وہ اپنے الفاظ میں کہا. تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی باور کرایا اور یہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر نہیں، اے زمین پر نہیں رب، بلکہ رب آسمان پر ہے. تو اس آیت میں بھی ہے رب العرش العظیم. تو کیا کہنے دے قریش مکہ، یہ سب کچھ اللہ مالک ہے ان چیزوں کا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں، کس کے قبضہ میں، کس کے کنٹرول میں، کس کے ہاتھ میں ملکوت و کل شے، آسمان اور زمین کی حکومت ہے. آسمان اور زمین کی حکومت کس کے پاس ہے؟ آپ ان سے پوچھیں قریش مکہ سے، وہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ جس کو پناہ دے دے اس کو پکڑ کوئی نہ سکے، اور جس کو وہ پکڑ لے اسے پناہ کوئی نہ دے سکے. ایسا بادشاہ کون؟ یہ پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کی دار تو کس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے پناہ دے دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے؟ تو کیا کہیں گے قریش مکہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھے تو کہیں جیسے اقولون للہ یکی اللہ. پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, پورے کنٹرول کائنات کا اسی کے پاس. وہ جس کو پناہ دے دے تو اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور جس کو وہ پکڑ لے تو اسے پناہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن ہمارا مسلمان کیا کہتا ہے, رات کو بات اتنا بہت سوکھما پڑا ہے کہ جو جہاں ان کا ہو فریاد رکھ تو قادر کی لانی بلے آزم اللہ تعالیٰ, وہ اس کو ہو لکھتا ہے اپنی کتابوں میں اور کہتا ہے اس کو. کہتے بڑھیا دوڑتی ہوئی آئی عبد القادر جیلانی کے پاس کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ اسرائیل آیا, فرشتہ ملک الموت والا آیا اور میرے بیٹے کی روح قبض کر کے چلا گیا. میں آپ کی مریض بھی ہوں اور میرے ساتھ اتنی زیادتی, میرے ساتھ اتنا ظلم. انہوں نے اوپر آسمان کتنا بیٹا اٹھا کے دیکھی تو بھاگا جا رہا تھا روحوں کو لے کر. یہ ہمارے مولوی تقریروں میں سناتے ہیں, یہ مذاق کی بات نہیں. جھومتی ہے ہماری قوم ان چیزوں کو سن سن کر, جھومتی ہے ہماری قوم. آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھی نگاہ تو دوڑا جا رہا تھا, ایسے اس کو ہاتھ مارا, وہ ٹوکری جو اس کے پاس تھی روح جس میں بند تھے سارے کے سارے پکڑ کر چھین لیے اور سب کو بکھیر دیا, سب زندہ ہو گئے. اس کا بیٹا بھی زندہ ہو گیا. آگے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا گھر کے مارے اسرائیل بھاگا ہوا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہے تمہارے سانس پھوٹ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ یا اللہ وہ تیرا بندہ جو ہے وہ غوث شکل ہے والعیاذ باللہ جو تم نے اس کو بنا رکھا ہے, اس نے تو میری روح ساری قبض کر لی میرے سے اور ساری کی ساری واپس دنیا میں سب کو زندہ کر دیا. ہوتا چھوڑے تو وہی تھا, اوپر تو نہیں آ رہا کیا؟ اوپر تو نہیں آیا نا, اور اوپر نہیں آیا. جھومتی ہمارے مدرسے کی سن کر, کتنی جہالت ہے, بے انتہا کتنی حماقت ہے. اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کا میں مالک ہوں. قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ, جس کو میں پناہ دے دوں اسے پکڑ کوئی نہیں سکتا, اور جس کو میں پکڑ لوں اسے پناہ کوئی نہیں دے سکتا. اور ہمارا مولوی کیا کہتا ہے, جس کو محمد پکڑ لے, جس کو اللہ پکڑ لے چھڑا لے محمد, اور جس کو محمد پکڑ لے چھڑا کوئی نہیں سکتا. آگے بہت بڑی نظم بنی ہوئی ہے, مجھے تو نہیں آتی. یہ نظمیں پڑھتے ہیں, قوالیاں پڑھتی ہیں, ہماری قوم قوالیاں پڑھتی ہے. جو مرانا پیچھے دنوں میں قوال, بہت بڑا بزرگ ہے ہماری قوم کا وہ قوال, جس وقت آپ ٹی وی لگائے اور مزار پر جس وقت آپ کو یہ نظارہ سامنے آئے گا آپ کے, تو آپ دیکھیں کتنے دیندار ہیں قوالیاں گانے والے. قوالے گانے والے کتنا دیندار ہیں, کیا ان کی شکل ہے, کیا ان کی صورت ہے, ان کے ہاتھوں میں کیا ہے, اور ان کے سر پر کتنے لمبے بال ہیں. نہ منہ پر داڑھی ہے اور نہ کچھ ہے, اور ناچے جا رہے ہیں, ناچے جا رہے ہیں, رقص کیے جا رہے ہیں, اور کیا کچھ کو بکے جا رہے ہیں. اور ہمارے قوم سامنے پر بیٹھی ہوئی ہے اور سن رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا مالک قریش مکہ کے عقیدے میں میرے سوا اور کوئی نہیں. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا يمسكهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والارض ليقولن الله وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. یہ جب ان سے پوچھے کہ سورج کو کون پیدا کرنے والا ہے, چاند کو کون پیدا کرنے والا ہے, ستاروں کو کون پیدا کرنے والا ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے, قریش مکہ کے. اور ان سے پوچھیں آپ ولا انسالتہم من خلقہم, کہ ان کو کس نے پیدا کیا, یہ پیر آدتا جو بنا پھرتا ہے, پیر آدتا جو بنا پھرتا ہے, پیر بخش بنا پھرتا ہے, اور مزار بخش امام بخش, مزار بخش مزار بخش امام بخش, اور یہ جو بنا پھرتا ہے یہ اس کو کس نے پیدا کیا. قریش مکہ کہیں گے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, جبکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیر نے کیا. بڑا انسان تو ہم من خلقا ہوں, کہ ان کو کس نے پیدا کیا, تو کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز بیان کرتا ہے, تو اس کا نام ہے توحید ربوبیت. تو معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت کا قریش مکہ والے بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے. تو جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا ہے دوسری قسم توحید الوہیت کا, جھگڑا ہے توحید الوہیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ اگر تم مجھے سب کچھ مانتے ہو تو پھر خاص عبادت بھی میری کرو. توحید الوہیت کا معنی ہے سب عبادت بھی میری کرو. یہی وہ چیز تھی کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی, یہ چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان تمام چیزوں کا خالق مالک رازق سب کچھ اللہ تو ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے کے رکھے ہیں, اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے کے رکھے ہیں. حقیقت ہم اسی کے اختیارات ہیں, لیکن اپنے بندوں کو دے کے رکھتے ہیں. اب ہم کو اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں, ہم ان سے مانگ لیں گے. ہم کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کا نواب کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے رکوع و سجود کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو اس کے سامنے گرگرانے کی, آج بھی کرنے اور رونے کی, آہوتی اور پکار کرنے کی اس کے سامنے ضرورت نہیں. اس وجہ سے کہ اس نے اپنے نمائندے بنا رکھے ہیں اور سب نمائندوں کو اس نے تقسیم کر دیے اپنے اختیارات, لہذا ہم ان سے جا کر لے لیں گے, ہم اس سے لینے کی کیا ضرورت ہے. قریش مکہ کا بھی عقیدہ تھا. قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے بتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے بتوں کو اختیارات دے رکھے ہیں, لہذا ہم ان سے لے لیں گے. اور یہود اور نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر والوں کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ ہم ان سے لے لیں گے, اس لیے وہ قبروں کا طواف کرتے تھے یہود و نصارہ, اور قریش مکہ بتوں کا طواف کرتے تھے. دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہر چیز کا مالک ہے, ہر چیز کا خالق ہے, حقیقت وہی ہر چیز کا مالک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بندوں کو جو اس سے چھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, لہذا ہم ان سے لے لیں گے, اس کے سامنے ہم کو کیا ضرورت ہے جانے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے منع کیا. آج ہم اس کو ہمارا مسلمان کہتا ہے وسیلہ, کہتے ہیں وسیلے کی کوئی ضرورت ہے, کیسے وسیلے کی بڑی ضرورت ہے, اور وسیلے کے بغیر کیسے بات چلے گی. مثالیں دیتے ہیں جو ہلاک ہو, یہاں تو میں جاتے ہیں نا بستیوں میں, اور تمہارے یہاں پر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کوٹھے پر کر سکتے ہو مگر سیڑھی کے, اور تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر تو کوٹھے کی مثال کیوں دیتا ہے. تمہاری تو تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, اور پھر یہ آسمان کتوں کی مثال دیتا ہے, کوٹھے کی مثال کیوں دیتا ہے آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے. پتا ورنہ اس کو عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر. تو میرا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا اللہ کا احباب انی فانی قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں قریب کا معنی بے ذات ہی نہیں بلکہ بے علم ہی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اس خاک سے یا اپنی ذات کے نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا سورت قاف میں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم شاہ رخ سے بھی نیڑے ہیں, اور بہت سے مولوی ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, دیکھو اللہ جب شاہ رخ کے بھی قریب ہے تو معلوم ہر جگہ پر. اٹھا کے دیکھیں آپ نے میرے تفسیر کی تفسیر اور دوسرے سلفی تفسیریں جو لکھی ہوئی ہیں, ان کے اندر صاف طور پر مذکور ہے کہ یہاں اللہ کی ذات مراد نہیں بلکہ فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتے مراد ہیں, کرامن کاتبین, یہاں کرامن کاتبین مراد ہے اس آیت میں. اور آپ آج تک یہی سنتے آئے ہوں گے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے, حالانکہ یہ تفسیر اور یہ ترجمہ اس کا غلط ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی قرآن مجید کے تراجم وغیرہ چھوٹے چھوٹے حواشی ہمارے لوگوں نے جو لکھ کے رکھے ہیں, ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ اندر سے خراب ہے, تو اس وجہ سے وہ ایسی تفسیریں کرتے ہیں اور ایسے حواشی لکھتے ہیں جس سے ایک آدمی عربی لغت سے نا واقف ہے وہ یہی سمجھے گا اس کا معنی ہی. لیکن تفسیر ابن کثیر اردو میں چھپ چکی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم زیادہ قریب ہیں اس کی اشارت سے بھی. کون مراد ہے اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، اللہ کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تعلق کل متعلق یعنی عن الیمین وعن الشمال قعید. آگے پڑھیے طرح سے اس کے بعد. اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تعلق کل متعلق یعنی عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب انسان اپنا منہ کھولتا ہے اس کی زبان ہلتی ہے، اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، دائیں طرف پیدا ہوا فرشتہ اور بائیں طرف پیدا ہوا فرشتہ فوراً اسے لے لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ آپ کے موڑے اور آپ کے کندھے پر. تو ہوا میں شارک کے پاس، شارک کے پاس ہے نا، کندھے پر موڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف. اس لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے لفظ کی اگلی آیت تشریح کر رہی ہے کہ لے لیتے ہیں جو فرشتے اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کو جو اس کے شمار اور اس کی زمین پر بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے تو اس پر ایک نگران بیٹھا ہوا ہے، ایک کاتب بیٹھا ہوا ہے جو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد کرام الکاتبین. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، تو اس پر ایک نگران بیٹھا ہوا ہے، ایک کاتب بیٹھا ہوا ہے جو فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد کرام الکاتبین. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے تمہارے لیے کرامن کاتبین لگا رکھے ہیں تمہارے اوپر، جو جانتے ہیں سب کچھ، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے کرامن کاتبین سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ تمہارا کیا ہوا تمہارے دفتر میں رکھ لیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بات آیات سے جو ہمارے بھائی یہ نکالتے ہیں بات معانی وہ غلط ہیں، اور ہمارے بھائی جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کوہ طور پر بلایا ہے نا قرآن کریم، اس لیے تورات دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کہ وہ کوہ طور پر آئے اور ہم اس کو کتاب دیں گے، 30 راتوں کا ہم نے اس سے وعدہ کیا، اور پھر 30 راتوں سے بڑھا کر 40 راتیں موسیٰ کو پورا کرنی پڑی، 40 لیلۃ، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ. ہمارا بھائی کہتا ہے دیکھو نا چلا نکلایا قرآن سے، چلا نکلایا قرآن سے. موسیٰ علیہ السلام صرف ہم چلے لگاتے ہیں، قرآن موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے چلا لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے چیلا لگایا تورات لینے کے لیے، یہ چیز اللہ بتاتا ہے فضائل اعمال پڑھنے کو، اتنا بڑا اس نے چیلا لگایا اللہ سے کتاب لینے کے لیے، اور یہ تبلیغ نصاب و فضائل پڑھنے کے لیے جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، بدعات کی باتیں بھری ہوئی ہیں، وہ اس لیے چیلا لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیلا لگاؤ قرآن پڑھو، چیلا لگاؤ بخاری پڑھو، چیلا لگاؤ مسلم پڑھو، چیلا لگاؤ حدیث کی کتابیں پڑھو، قرآن پڑھو. نہیں پڑھتے ہمارے بھائی، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ مولوی زکریا صاحب نے جو لکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے بعد ہمارے بھائی غلط استدلال کر لیتے ہیں. یہ مثال میں نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے وہاں بلایا؟ کتاب دینے کے لیے. اس سے تمہارا چیلا بھی نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، وہ ہمارا دین نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج تو میری اتباع کے بغیر اس کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی. اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات ہے کہ جن سے ہمارے بھائی اس قسم کی باتیں نکال لیتے ہیں. جو عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جو توحید ربوبیت ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا عقیدہ تھا, قریش مکہ وغیرہ کا سب کا, لیکن توحید الوہیت سے ان کا اختلاف تھا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہ ان کے لیے بہت بڑی موت کی بات تھی. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے تو نہیں جھکیں گے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, یہاں تو خدا بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے لیے ایک خدا بنا رکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, نقصان دینے کے لیے اور رکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی حاجات ہیں, جتنی بھی ضروریات ہیں, اتنا خدا ہے. اور یہ بات مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیارات ہیں, اسی کی سلطنت ہے, اسی کی حکومت ہے, لیکن اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, لہٰذا ہم ان سے لے لیں گے. وہ مسئلہ وسیلے والا, نائب والا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سیفتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیفتی ہیں, نائب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مانتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, جو قدم یاد کے ہوئے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مانتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, اور ان کی ہضم ہی کرتا, ان کی بات نہیں کرتا اور ہماری بات مانتا نہیں یا سنتا نہیں. تو یہ چیزیں بنا بنا کے انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ قریش مکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں, لیکن یہ باتیں بھی ساری سمندر سے باہر باہر تھی, ان کی یہ ساری باتیں سمندر سے باہر باہر تھی, مصیبت کو دیکھنے سے پہلے پہلے تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا سمندر میں جہاز آ جاتا تھا کسی طوفان کی زد میں, ہم اپنے سعین علیہ الدین, پھر سارے سیفتی بھول جاتے تھے. یہ 360 یا جتنے بھی ہیں یہ سارے بھول جاتے تھے, پھر ایک اللہ کو پکارتے تھے, حال ہوا تو اس کو وہ مانتے تھے, پکارتے تھے, اسی کو پوچھتے تھے. لیکن ان کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے کیا ہیں, لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, یا اللہ آج اگر تم نے ہم کو یہاں سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار رہیں گے تیرے, سب کچھ بھول گئے اور کسی کے پاس دوبارہ ہم نہیں جائیں گے, نہ بد کے پاس, نہ یہوز کے پاس, نہ یعوب کے پاس, نہ نصر کے پاس, نہ لات کے پاس, نہ عزا کے پاس, نہ مناس کے پاس, کسی کے پاس نہیں جائیں گے, نہ حبل کے پاس, جتنے بھی ہیں کسی کے پاس نہیں جائیں گے. آج ہم کو تو مہربانی کر یہاں سے نجات دے دے. یہ اس کا عقیدہ تھا. اور اس کا جو جہاز ہر پاس ہوتا ہے نا اس ہر طوفان میں, یہ کس کو بلاتا ہے؟ بہاول حق ملتان والے کو. یہ بہاول حق ملتان والے کو بلاتا ہے. بہاول حق بیڑا حق, وہ تھرے کی ہے نا ان کی زبان, بیڑا حق یعنی بڑا بڑا فرق کرتے, کتنا بڑا فرق ہے اس کے عقیدے ان کے عقیدے میں اور ہمارے اس عقیدے میں. تو اس لیے ہمیں صحیح توحید کا سبق لینا چاہیے کہ صحیح توحید کیا ہے. صحیح توحید یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, تمام چیزوں کا نفع و نقصان والا مانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو سورت فاتحہ کے پڑھنے سے دور رکھا ہے, جس طرح میں نے پہلے عرض کر چکا کہ سورت فاتحہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورت فاتحہ کو خصوصیت دی ہے, اس کے اندر توحید ربوبیت کا اقرار بھی ہے, توحید الوہیت کا اقرار بھی ہے, توحید اسماء و صفات کا اقرار بھی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی توحید پر عمل کرنے, خاص اس کی عبادت کرنے, دوسروں سے مدد نہ مانگنے کا بھی اقرار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا رابطہ طلب کرنے کا بھی طلب ہے. یہ سب کی سورت فاتحہ میں ہمارے بھائیوں کو اس سے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے, پڑھو گے منہ میں گا رہے ہوں گے. اس لیے جب ان کے انگارے ڈالنے کی, ڈالے جانے کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ سورہ فاتحہ کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر جا تو مزار کی پوجا کر, جا مزار کی پوجا کر, گدھے کی پوجا کر, یا اس کے کسی اور چیز کی پوجا کر, والے جو بلّا جو محرم میں ہوتا ہے اس کے نیچے سے گزرتی ہے, عورتیں بچہ ملے گا,
گھوڑے کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں کہ بچہ ملے گا, کس شیطان نے کہاں لگا دیا انسان کو,
ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی قریش مکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی صحیح توحید کو نہیں سمجھ سکے.
اور ہمارا بھائی کیا کہتا ہے اس بارے میں, اسماء و صفات اس پر کچھ بات پہلے ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک, ایک اللہ کی اجازت نہ ہو تو بھیا کرستائی, یا اللہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں, خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں, یہ توحید الوہیت ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, یہ توحید الربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم, یہ توحید اسماء و صفات ہے. مالک یوم الدین, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا اقرار مسلمان سے کرایا ہے, تو اس کے اندر توحید الربوبیت بھی ہے, الوہیت بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ بیٹا دینے والا, بیٹی دینے والا, بیڑا پار کرنے والا اور نفع دینے والا, نقصان دینے والا, زندگی زیادہ کرنے والا, کم کرنے والا, یہ سب کچھ ایک اللہ ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لیکن آئیے ہمارا بھائی کیا کہتا ہے, ہمارے بھائی کا عقیدہ کیا ہے. میرے پاس حضرت زکریہ صاحب نے فضائل اعمال کو میرے پاس ہے, اسی کے معلق مولانا زکریہ صاحب, ان کی اور ایک کتاب ہے مشائخ چشت. یہ چشتوں کا جو جال بچھا ہوا ہے نا ہمارے ملک میں, آج یہ دیکھیں چشتی ہیں کون, یہ چشتی اور کھشتی جو بنے پھرتے ہیں یہ ہیں کون. اس کے اندر مشائخ چشت کی بات, کتاب کے اندر انہوں نے تمام لوگوں کا شکرا نقل کیا ہے اور ان کے کرامات بیان کی. یہ مشاہد چشتی جتنے بھی ہیں, یہ سلسلہ جن سے ملتا ہے ہمارے بزرگوں کا, تو ابراہیم ادہم کے ترجمہ میں کیا لکھتے ہیں, عنوان چلی قلم پہ لکھا ہوا ہے کیا, بہروں پر پر حکومت, بہروں بر پر ابراہیم ادہم کی حکومت, یعنی بر پر بھی اس کی حکومت تھی, بہر پر بھی اس کی حکومت تھی, ابراہیم ادہم کی, سمندر پر بھی اسی کی حکومت تھی اور کچھ کی پر بھی اسی کی حکومت تھی. کہتے ہیں کہ بہروں پر پر حکومت, ابراہیم صاحب ادہم ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنے گدڑی سی رہے تھے, وہ جو کہتے ہیں یوسفی پھٹی پرانی جو ہوتی ہے, کہ وہ ذرا حاضر ہوئے, کیونکہ کہتے ہیں یہ پہلے بادشاہ تھے وہاں سے بھاگ گئے, تو وہ ذرا آئے ان کو لینے کے لیے, چلو اپنی تخت سطح سنبھالو, سی رہے تھے گدڑی اپنی, کہ وہ ذرا حاضر ہوئے, آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی. جب لوگوں نے تنگ کیا کہ چلو ہمارے ساتھ سلطنت کرو, تو انہوں نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم امرا و حکام ہو, میری سوئی دریا سے نکال دو. ٹھیک ہے, مجھے جس حکومت کے کہتے ہو تم, جس حکومت کے تم وہ ذرا ہو, جس حکومت کے تم بڑے بڑے ہو, ٹھیک ہے, چلیے میری سوئی نکال دو سمندر سے. سب آج جگہ گئے, آپ نے مچھلیوں کو کتاب فرمایا کہ میری سوئی دریا سے نکال دو, سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر حاضر ہوئی, سینکڑوں مچھلیاں سمندر کی تہ سے نکل کر سونے کی سوئیاں لے کر آؤ گئی حاضر کے, دیکھو لے لو, کہ میری سوئی دریا سے نکال دو, سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لیے ہوئے حاضر ہوئی. ایک مچھلی کے پاس خود حضرت کی سوئی بھی تھی, آپ نے اپنی سوئی لے لی, سونے کی سوئیاں نہیں لی. مشائخ چشت صفحہ 149. اگر کس قسم کی کتابیں ہم روز مرہ پڑھیں اپنے اجتماعات میں, کیا ہمارا دین رہے گا, کیا ہمارا اسلام رہے گا, کیا ہمارا عقیدہ صحیح, کیا یہی دین کی دعوت ہے, یہی دین کی تبلیغ ہے. اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک بار جبل ابو قبیس پر یہی حضرت تشریف فرما تھے, ابراہیم ادہم تذکرہ فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ پہاڑ کو اگر کہیں چل تو وہ چلنے لگتا ہے. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو پہاڑ پر ان کی حکومت ہے, کہتے ہیں پہاڑ کو چل تو وہ چلنے لگتا ہے. یہ بیان کر فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو جنبش ہونے لگی, اسی پہاڑ کو جب پڑتے اس کو جنبش ہونے لگی, آپ نے فرمایا ٹھہر جا میں تو قصہ بیان کر رہا ہوں. کہاں کو بولے کہ تجھے میں برا کہہ رہا ہوں, میں تو کسی کا بات کر رہا ہوں, یار تو ٹھہر جا. برا کے اسی جگہ ٹھہر دیا. اور آجا نمشاد, یہ بھی سلسلہ کشتیہ کے ایک رکن ہے, یہ سلسلہ ہے پورا ہے. آجا نمشاد لڑکپن میں بھی کبھی دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. جب چھوٹے چھوٹے تھے ماں کا دودھ پیتے تھے, جب زمانے میں تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتے تھے, روزہ رکھتے تھے. لڑکپن میں بھی کبھی دودھ ماں کا نہیں پیتے تھے, اس لیے اسی وجہ سے مادر داد ولی کہلاتے تھے, یہ مادر داد ولی تھے. اور اس کے بعد کہتے حاجہ ابو صاحب فرقہ کشتیہ کے بانی, حاجہ ابو صاحب فرقہ کشتیہ کے بانی, آپ کی ولادت قصبہ چشت میں ہوئی. جو شخص ایک مرتبہ آپ کی مجلس سے والا میں چلا جاتا تھا پھر کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا تھا. جو شخص بھی حضرت والا کی مجلس میں ایک بار چلا جاتا تھا دوبارہ گناہ اسے ہو بھی نہیں سکتا تھا, ایسا پاک ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کتنے قریشی آتے تھے, کتنے کام بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اور اس کے بعد آپ کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتے کہ اندھیرے میں روشنی کر دیتا تھا, روشنی پیدا کر دیتا تو مبارکہ نہیں ہوگا. آجا ابدال ابو احمد کا چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ پوری مسجد کو روشن کر دیتا تھا تو یہ بھی غلط نہیں, یعنی کوئی دیا جلانے کی ضرورت نہیں, جس جگہ پہ وہ ہوتا تھا اندھیرے میں تو اس کے چہرے سے ہی سب کچھ روشن ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اندھیرے کی وجہ سے آپ کو بھی چھونے لگ رہی ہے, شریف میں وشواس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارے ہوئے آپ نے اس کو بتوا دی کہ یہ نبی کچھ ہوتا ہے نا غیر نبی کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اندھیرے کی وجہ سے ہوئی, محراب کے اندر یا مسجد کی سب کے اندر چھپا ہوا تھا وہ حبیب, جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خندق کا وار کیا, اس وجہ سے کہ اس وقت مسجدوں کے اندر روشنی نہیں ہوتی تھی. یہ سارے کے سارے صحابہ جس میں آئی جاؤ بچنا, جس میں اتنا بڑے ذہن قدر صحابہ تھے, وہ تو مسجد روشن نہیں ہوتی تھی, ان کے چہرے سے اور پیر کے چہرے سے مسجد روشن. سفر میں اتفاق پر ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں محض کفار کی بستی تھی, جب کوئی مسلمان ادھر کو جاتا اس کو پکڑ کر آگ میں جلا دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت شیخ کے ساتھ بھی پیش آیا, مگر روب کی وجہ سے آگ میں ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی. شیخ نے کہا میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں, آپ لوگوں کو اگر آپ نہیں مجھے جانا ہے تو تمہارے ڈالنے کی ضرورت نہیں, میں خود چلا جاتا ہوں. اپنا مسلح آگ کر ڈال کر خود آگ میں چلے گئے, مسلح کے ساتھ مسلح اٹھایا اور آگ میں چلے گئے. حضرت کا رہا بہت نہ تھا کہ آگ خود بہت ٹھنڈی ہو گئی. یہ قصہ دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. فرماتے ہیں آج ابو محمد ایک مثال کے کشتیہ کے اور سلسلے کے رکن ہے. کہتے ہیں کہ مادر صاحب بھری سے کہا جاتا ہے کہ حمل کے زمانے میں دادا کے پیٹ میں سے ذکر کی آواز, ذکر اللہ کی آواز آتی تھی. جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کا ذکر ماں کے پیٹ میں کرتے تھے اور باہر آواز آتی تھی. پیدا ہونے کے وقت سات مرتبہ کلمہ پڑھا, ایام رضاعت میں مشغول کا ذکر رہتے تھے. اس کے علاوہ اور عجیب و غریب قصہ لکھا ہے آجا باقی بلا, سنا ہوگا آپ کا باقی بلا ہے گفتہ نہ ہو رہا گفتگو ہوتا آجا باقی بلا, یعنی اللہ کے ساتھ ہی وہ زندہ تھا. اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مشاہد کی تاثیر جو دوسرے میں اثر پیدا کرتی ہے, مشاہد کی تاثیر جو دوسرے میں اثر پیدا کرتی ہے, جس کو حق میں توجہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اگر کسی پر توجہ ڈالے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے اس کے اوپر. یہ چار طرح کی ہوتی ہے, اس کے اندر میں تین قسمیں چھوڑ دی چوتھی قسم میں ہوتی ہے. سنیں کیا کہتا ہے, چار طرح کی ہوتی ہیں, چوتھی قسم اتحادی ہے, چوتھی قسم اتحادی ہے کہ توجہ جو اس پر ڈالتا ہے دونوں ایک جیسے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں, پیر اور یعنی مرشد اور مرید. ہر جس وقت شیخ توجہ ڈالتا ہے تو مرشد اور مرید دونوں ایک ہو جاتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق محسوس کرنا ناممکن ہوتا ہے. چنانچہ اس کی مثال دیتے ہیں.
لیکن چوتھی قسم اتحادی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اپنے روح کو مرید کی روح کے ساتھ اس درجہ پیوست کر دے کہ دونوں ایک ہو جائیں.
اپنے روح کو روح کے ساتھ پیوستہ کر دے کہ دونوں ایک ہو جائیں.
اس ایک شیخ کی روح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ طالب کی روح میں سما جاتا ہے.
جو کچھ اس کی روح میں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کی روح میں چلا جاتا ہے. اور بار بار استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی.
بار بار اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک دفعہ میں توجہ ڈالی جو کچھ اس کے سینے میں ہے سارے کا سارا اتر جاؤ اس کے سینے میں. اس نسبہ کے اتحادی کے سلسلہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا قصہ مشہور ہے جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحریف فرمایا ہے. ایک مرتبہ خواجہ باقی باللہ کے یہاں کئی مہمان آ گئے. گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا. اس فکر میں باہر تشریف لائے. قریب ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی. اس کو جب مہمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ نہایت وہ تکلف کھانا خود اتحان میں رکھ کر حاضر ہوا. حضرت کی زبان سے آیت مسرت میں نکلا مانگ کیا مانگتا ہے.
یہ سب کو دینے والا
یہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا کہاں ایمان ہے توحید پر. کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے عرض کیا اپنے جیسا کر دیجیے.
وہ بھی تو چھوٹا موٹا آدمی بھی تھا.
اس نے کہا کہ اپنے جیسا کر دیجیے.
حضرت نے کیا فرمایا. حضرت نے ارشاد فرمایا تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا.
مگر اس نے بار بار ہار لجاجت سے درخواست کی تو ارشاد فرمایا. جب حضرت مجبور ہو گئے تو اس کو اپنے ہمراہ حجرہ میں لے گئے. توجہ ڈالنے تو اس کو اپنے ہمراہ حجرہ میں لے گئے. دونوں جب حجرہ سے باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت ایک سی معلوم ہو رہی تھی. جب دونوں باہر نکلے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دونوں میں سے خواجہ سے تھوڑے گزرا تھا. تو دونوں کی صورت ایک سی معلوم ہو رہی تھی. بس اتنا فرق تھا کہ خواجہ صاحب ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا پوری. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ صرف فرق یہ تھا کہ خواجہ صاحب ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا. اس عالم ہوشی میں تیسرے دن وہ انتقال کر گیا.
برداشت نہیں کر سکا وہ تیسرے دن انتقال کر دیا.
یہ ہے خبر جو ہے اتحادی جب ایک پیر مرشد جس وقت مرید پر ڈالتا ہے یہ فضا عمل کا بند ہے.
تبلی صاحب فضا عمل
جب ایسا عقیدہ ہو ہمارے لوگوں کا
تو جہاں بات ہو رہی تھی میں نے رمضان شریف کے درس میں جہاں بھائی آئے ہوئے
تو ہم نے واقعہ بیان کیا ایک آدمی کا جس نے شوق تھا جس سے ہو گیا تھا. واقعہ آگے آئے تھے پہچانا تو اس کے اندر یہ آیا کہ اس کو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ یہاں کے آپ کے ماحول کے لوگ خراب ہیں. ہم کے ساتھ دوستی ہونا بہت آپ کا جو ہے یہاں آپ صحیح توبہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا تشریف لے جائیں دوسری جگہ دوسری کیونکہ ماحول آپ کو اچھا ملے گا. لہٰذا وہاں چلے جائیں توبہ کریں اللہ آپ نے توبہ قبول کر لے گا. یہ ایک واقعہ ہوا. جب مجلس ختم ہوئی تو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں نا خروج نکل آیا اس سے
خروج نکالا جو ہم خروج کرتے ہیں یا خروج نکل آیا اس سے.
یہ تو خون اور خروج یہ چیزیں جتنی بھی ہیں صحیح بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے اتباع سنت ہونا چاہیے اور اس کے بعد بعد اگر انسان خروج بھی کرے تو خروج بھی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت ہو اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لے کر آئے اس کے لیے ہماری یعنی دعوت ہو پھر تو کوئی بات نہیں. اگر ہو ایسی ایسی کتابوں کے لیے پھر تو انسان کا یعنی عقیدے کے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کر ہمیں قائم اور قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ